মোহ ঈর্ষা ঈশ আমাদের মহান জব চৌদশ একত্রিশ হিজরি মোতাবিক সত্তাইশ অক্টোবর 2020 সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নম্বর 85। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
نہیں جب اسٹاپ کریں گے سما اے نہیں پڑھیں گے
سما ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم.
سبحان الله. اس سے پہلے والے رکوع میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی تھی کہ نماز کی ٹائمنگ بتائی گئی تھی کہ طلوع کے شمس سورج ڈھلنے کے وقت نماز پڑھو اور رات کی اندھیری میں کچھ نماز پڑھو اور قرآن فجر کرو, اس لیے کہ قرآن فجر میں فرشتے زیادہ اترتے ہیں کہ صبح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے کثرت سے اترتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی فرضیت کے بارے میں گفتگو تھی اور اس کے فوراً بعد حضور کی ہجرت کے تعلق سے ایک اشارہ تھا, اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آئی ہوئی تھی کہ ابھی تو مکے کی زندگی میں آپ کو پریشانیاں بہت ہیں لیکن وہ دن دور نہیں جبکہ حق ہی بلند ہوگا اور باطل مٹ کر کے فنا ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی شفا کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن پاک یہ دراصل مومنوں کے لیے ہر نوع شفا ہے, ہر اعتبار سے شفا ہے. اس پر پوری تفصیلات گزر چکی ہے. اسی زمرے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رسول کریم کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا, فائز فرمائے گا, اس کو جلوہ بار کرے گا کہ سارے اولین اور آخرین حضور سے پہلے جتنے لوگ آ چکے ہیں اور حضور کے بعد جتنے لوگ آنے والے ہوں گے سب اس وقت حضور کی تعریف کریں گے. یہ مقام محمود ہوگا. اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 85 میں دراصل ایک سوال کا جواب دیا, وہ سوال کیا ہے کیوں یہ آیت اتری. طریقہ یہ ہے کہ مشرکین یہود کفار نبی کریم کو آزمانے کے لیے کہ دیکھے واقعی ریئل نبی ہے کہ نہیں ہے, من گڑھت سوالات کرتے تھے, اور سوالات کرنے کے بعد وہ حضور کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ریجل کتابوں میں کوئی بات پڑھی ہوتی تھی, تورات ہے, انجیل شریف ہے, زبور جو کہ دعاؤں کی کتاب ہے, اس سے اس میں بشرات کم ہے, تو اس میں پڑھ کر کے وہ اس پیغمبر کی نشانی جاننے کے لیے حضور کے پاس آ کر کے سوال کرتے. اگر وہ بات طے لی کر جاتی تو جن کا دل کھلا تھا وہ تو ایمان لاتے, لیکن جن کے دلوں پر حسد اور جلن کی چادر پڑی ہوئی تھی وہ اس کو چھپا کر کے اس کے اگینسٹ نیا پروپیگنڈا شروع کر. یہ ان کی سازش تھی. تو جب بھی کسی طرح کا کوئی سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ اپنے حبیب کو اس کے آگاہ کیا. آپ دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب جگہ جگہ جو بیان کیا گیا ہے نا, یسألونک عن الخمر والمیسر, آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل, آپ یہ جواب دے دیجیے گا. ان کو جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. لیکن کس کی زبان سے؟ حضور کی زبان. جب بھی کوئی سوال دی, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء, آپ سے عورتوں کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں, تو قل, آپ ان کو یہ جواب دے دیجیے. یہ محبوبیت کی اتنی بڑی دلیل ہے, یہ رب کریم خود اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے. اسی لیے حضور کا کوئی اور ٹیچر نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کا. عالم کا عالم تو عالم. ساری تفصیلات بہت پندرہ بارہ گزر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ساری تفصیلات آٹھ سال سے گزر رہی ہیں. یہاں بھی ایک سوال ہے, وہ سوال کرنے کے لیے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے اور ان لوگوں نے سوال کیا تھا. قریش جو ہے یہ بڑے سیدھے سادے لوگ تھے, بہت سیدھے سادے تھے, لیکن ان کو چابی دینے والے کون لوگ تھے؟ یہودی تھے. ہمیشہ ان کو چابی یہودیوں نے دی ہے, وہ ٹوائس کی طرح سے چابی دیا اور روڈ پر چھوڑ دیا, کسی سے بھی ٹکرائے گا. وہ سیدھے سادے لوگ تھے. ان کے یہاں اگر ان کو یہودیوں نے ورغلایا نہ ہوتا تو یہ اس قدر آسانی کے ساتھ ایمان قبول کرتے جس کا کوئی حد نہیں. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی کریم قریش سے تھے, عربی تھے, عربی بولنے والے تھے, ان کی بات قبول کرنے میں ان کو کوئی تردد نہیں ہوتا تھا. لیکن بس گڑبڑی وہی ہوتی تھی کہ جب بیرونی خیالات اور فکر جب ان کو کچو کے لگا دیے تو وہ تلملا اڑتے تھے, اس کے بعد کر دیا وہ کر دیا. یہاں بھی یہودیوں نے پریپئر کر کے ایک سوال بھیجا کہ تم لوگ جاؤ اور محمد عربی سے پوچھو, تین سوال ہیں, اگر تینوں کا جواب صحیح دے دیں تو نبی نہیں ہے, اندازہ لگائیے, اور تینوں کا جواب نہ دے سکے تو بھی نبی نہیں, اندازہ لگائیے کیا سوال ہے. تینوں کا جواب دے دیں جب بھی نبی نہیں, اور تینوں کو نہ دے سکیں جب بھی نبی نہیں, اور اگر دو کا جواب دے دیں ایک کرے دستے دے سکیں تو نبی ہے. لا الہ الا اللہ, آزمائش رب العالمین, یہ آزمائش. اندازہ رہے کیا کوئی غیر نبی ان کے سوال کو کر سکتا ہے؟ وہ کون شخص ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ میں اس کی ساری باتوں کا جواب دے کر کے اپنی بڑائی حاصل کروں؟ لیکن ذرا ان کا ذہنی توازن بنانا فرمائیے. تو آئے جگہ جگہ اس سوالات کا ذکر کیا گیا, تین سوال کیا. ایک سوال ان کا یہ تھا, آپ یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ تھے؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کا واقعہ حضور سے تقریباً ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے. دوسرا سوال ان سے پوچھے کہ ذوالقرنین کون تھا, اور تیسرا سوال ان سے کیجیے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. یہ تین سوال کرنے آئے تھے قریش. وجہ کیا تھی کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو پڑھا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان نبی آخر الزمان کی علامت یہ ہوگی کہ اس سے جب تینوں سوالات کیے جائیں گے تو وہ دو کا جواب دے کر کے تیسرے کا جواب اللہ کے سپرد کر دیں گے. اسی لیے ہم لوگوں نے کہا کہ تینوں کا جواب دے دے جب بھی نبی نہیں اگر تو اگر تینوں کا نہیں دے سکے جب بھی نبی نہیں. آئے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر تفصیل کے ساتھ دو کے جواب دیے ہیں, انشاءاللہ آگے بحث آ رہی ہے اس کی. اصحاب کہف, کہف والے غار والے, اس پر تو پوری تفصیلی طور پر کون نے کون پارا کی, ایک سورہ اتار دی اصحاب کہف پر جو اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے بعد آ رہی ہے. اور پھر اسی سورت کے اندر ذوالقرنین کے بارے میں بھی تفصیلی جواب دیا. عن قل آپ پوچھ آپ سے پوچھتے ذوالقرنین کے بارے میں, آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں بتلاؤں گا جلدی ہی بتلاؤں گا صبر کرو تھوڑا سا. اور پھر بتایا کہ ذوالقرنین کون تھا, اس کے کارنامے کیا ہوئے. اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں کہ وہ روح کے بارے میں کیا ان کے اوپینین ہوگی. تو دو کا جواب اللہ کے رسول نے دیا, تیسرے کے جواب حضور نے فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے, اس کے علاوہ تم لوگ اس کے متحمل نہیں ہو کہ اس کا جواب تم سن سکو. میرے سنانے کی بات نہیں, تمہارے ضبط اور برداشت کرنے کی بات ہے. اس لیے کہ میں جو بولوں گا وہ تمہاری لمٹ سے بہت اونچا ہوگا, تم اس کو ہضم نہیں کر سکو گے. اس کی مثال آپ لے لیجئے, حضرت محی الدین ابن عربی ایک صوفی بزرگ ہے, نام سنا ہے آپ لوگوں نے, محی الدین ابن عربی بہت عظیم الشان ولی کا بزرگ ہے اور توحید میں مسلک بحث الوجود کے تعلق سے ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ اگر اچھا عالم پڑھا لکھا نہ ہو تو سمجھ نہیں پائے گا. اور عام آدمی کو چھوڑ دیجیے, وہ اس کی عبارت نہیں پڑھ پائیں گے, اس کی جو لکھی عبارت میں وہ صحیح نہیں پڑھ پائیں گے, مگر وہ چھوڑ دیجیے. اب اگر وہ کتاب کسی کو پڑھائی جائے تو اس کے ذہن سے گزر جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جس معیار پر کھڑے ہو کر کے حضرت محی الدین ابن عربی نے اس مسلک کو اٹھایا ہے اور اس بحث کو چھیڑا ہے, وہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا بہت زیادہ علم ہوگا. تو دو باتیں تو بہت آسان سی تھیں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اصحاب کہف یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ بہت آئی آگے. ذوالقرنین, الیگزینڈرا دا گریٹ, یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ ختم ہوئی بات. لیکن روح کا مسئلہ بڑا نازک تھا تو اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ تم اس کی صلاحیت نہیں رکھتے, تمہارے اندر کیپیسٹی ایسی نہیں کہ تم اس کو برداشت کر سکو. تو میرے علم اللہ پڑے گا, تمہیں بہت چھوٹا سا علم دیا گیا ہے اور بات بہت بڑی ہے. تو جب چھوٹا سا علم بات بڑی ہے تمہارے مائنڈ میں جائے گی, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کچھ اور سمجھ لو گے تم لوگ. یہ جواب تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں, آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا. یہ سوال کرنے والے قریشیوں یا یہودیوں یا عیسائی جو کوئی بھی, روح کا مسئلہ جہاں تک ہے, روح کیا ہے اس تعلق سے اتنا ہی تم ابھی سمجھو جتنا تم ہضم کر سکتے ہو کہ روح امر الہی ہے, بس امر الہی. اب دیکھیں امر الہی کہنے کے بعد روح کا جو مقام ہے مرشاب اور روح کی اہمیت یہ سمجھ میں آ رہی ہے. کچھ حضرات نے روح سے مراد جان لیا, کچھ حضرات نے روح سے مراد روح الامین حضرت جبریل امین کو لیا ہے, کچھ حضرات نے روح سے مراد وہ سول لی ہے جس سے آدمی زندہ رہتا ہے. بہت سارے معنی لیے گئے اس سلسلے میں. یہ ہر مفسر کی روح سے اپنے خیالات کی تائید تھی, کسی نے کچھ فائنڈ آؤٹ کیا, کسی نے کچھ فائنڈ آؤٹ کیا, لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. روح کیا ہے؟ جس کے تعلق سے اللہ جل شانہ نے ہمارے ذہنی پرداخت اور صلاحیت کے لحاظ سے اس کے تعلق سے کوئی زیادہ آگاہی نہیں دی ہے, تو اس کے تعلق سے آدمی کو زیادہ خود کریت کر دی. بس کیا ہے, روح امر ربی ہے, بس اللہ کا امر ہے. اب اس تعلق سے جن حضرات نے روح کے تعلق سے گفتگو کی ہے کہ روح وہ چیز ہے جس سے جو آدمی کے بدن میں ہوتی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ لائیو رہتا ہے, زندہ رہتا ہے, اس کے تعلق سے بڑی تفسیر گفتگو کی گئی ہے. تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے تو وہ روحانی گفتگو فرمائی, الحمدللہ اس کا کوئی حدیث ہے. اور محدث ابن سیرین نے تعبیر الروجہ کے تعلق سے, جو خوابوں کی تعبیرات ہوتی اس کے تعلق سے روح کے حوالے سے بحث کی ہے کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ روح ہوتی ہے جو ہمیشہ انسان ہی کے پاس رہتی ہے, اور ایک وہ روح ہوتی ہے جو گردش کرتی رہتی ہے. بقول ان حضرات کے, جن لوگوں نے یہ معنی مراد دیا ہے, ان کے نزدیک روح کی دو قسمیں ہوں گی, ایک وہ روح جو ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے اور ایک وہ روح جو گردش کرتی رہتی ہے. تو وہ روح جو گردش کرتی رہتی ہے, آدمی جو سوتا ہے خواب کیوں دیکھتا ہے, خواب پہ کسی جگہ پر کیوں چلا جاتا ہے, سویا یہاں پہ خواب دیکھ رہا ہے کراچی کا, لاہور کا, پنجاب کا, چین کا, سمرقند بخارا کا, مدینہ منورہ کا, کیوں خواب دیکھ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ روح اس کی گردش کرتی ہے. اور اسی کو قرآن مقدس نے یوں بیان فرمایا ہے اور اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ
اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے ان کے سونے میں. سورہ زمر شریف 24ویں پارے میں. کیا مطلب؟ نیند کو بھی ایک موت کہی گئی ہے. ایک روح جو جس پر زندگی کا دار و مدار ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہم زندہ ہیں, آدمی سو رہا ہے مگر زندہ ہے, مرا تھوڑی ہے لیکن مرا ہوا بھی. فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کی ساری کیفیتیں باقی ہیں, لیکن اس وقت وہ کچھ سن رہا ہے, اس وقت وہ کچھ کھا رہا ہے, چل رہا ہے, پی رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کچھ نہیں, پڑا ہوا ہے بے جان لاشے کی طرح سے. نیند بھی کیا ہے؟ بے جان لاشے کی طرح سے پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی روح کی گردش کا حال دیکھیے, کہاں کہاں جا رہی ہے, کہاں کہاں جا رہی ہے, ہمالیہ کی چوٹیوں پر جا رہی ہے, سمندر کی سطحوں سے گزر رہی ہے, اور نہیں جائے گا آپ نے. وہ روح دراصل وہ ہوتی ہے جو گردش کرتی رہتی ہے. اور ایک وہ روح ہے کہ جو ہمارا وقت انسان کے پاس رہتی ہے, جب وہ نکلتی ہے تو آدمی مر جایا کرتا ہے. یہ بعض علماء دانشمند نے روح کی ان دونوں قسموں کو جانا ہوتا ہے. اب روح کیا ہے؟ امر ربی وسنا کا ایک خاموش ہے, اللہ کا ایک امر ہے, وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کو نافذ کرتا ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا. یہ سوال کرنے والے, تمہیں اس تعلق سے بڑی تھوڑی نالج دی گئی, تو جب تمہاری نالج بڑی تھوڑی ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں بڑی اونچی ہے, تو تم کیسے اس کو پک اپ کر سکتے ہو, کیسے سمجھ سکتے ہو؟ لہذا کتنا ہی جان کے بس کر لو کہ روح کیا ہے, اللہ کا. اور باقی دو سوالوں کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا گیا, کیونکہ ان دونوں سوالوں کا جواب سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت تھی. اصحاب کہف کے واقعات اسٹوری ہے, ذوالقرنین کے واقعات اسٹوری ہے, تو اسٹوری تو اشد سمجھ لیتا ہے, واقعات اور قصے کہانی اشد سمجھتا ہے. لیکن یہ معاملہ بڑا نازک تھا, اس بنیاد پر کسی طرح کہہ کر کافی ہے. اب سوال پیدا تھا کہ کیا حضور کو اس کا علم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ لا ریب حضور کو علم دیا گیا ہے, اس لیے کہ آیت کا تیور خود بول رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں جو دیا گیا ہے, یہ پوچھنے والے سوال کرنے والے, تمہیں جو دیا گیا وہ تھوڑا علم ہے. تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں کہ تم اس کو ہضم کر سکو. میں بتا سکتا ہوں
میرے بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تمہارے سمجھنے میں کمی, تم سمجھ نہیں پاؤ گے. بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی نیا نویلا طالب علم کسی کلاس روم میں جائے اور اس کے بعد ٹیچر اس سے پہلے دن اسی کے اعتبار سے بات کرے گا جتنا اس کے ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, کہ اسی دن وہ سارے چیپٹر پڑھا جائے گا. گیا ہے فزکس پڑھنے کے لیے یا کیمسٹری پڑھنے کے لیے گیا ہے یا باٹنی پڑھنے کے لیے گیا ہے, تو کیا وہ سارے اصول باٹنی کو پڑھا دے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ابھی صلاحیت ہی نہیں کہ باٹنی کے سارے اصول جان لے رہے. وہ آہستہ 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 جیسی اس کی صلاحیت بڑھتی ہے اسی طرح سے وہ استاد اس کو علم عطا فرماتا جاتا ہے. اے اہل مکہ, ابھی تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس امر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھو, لہذا اتنا ہی جان لو کہ روح اللہ کا امر ہے بس. اچھا اب دیکھیں, اب وہ جو تین سوال کرنے آئے تھے اس میں سے دو کا جواب تو مل گیا مگر تیسرے کا جواب نہیں ملا. اور یہی تو کہہ کے آئے تھے نا کہ اگر تینوں کا جواب دے دے جب بھی نہ بھی نہیں, اگر تینوں کا نہ دے جب بھی نہ بھی نہیں, دو کا دے ایک نہ دے تو نبی ہے ثبوت ہو گئے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. قرآن مقدس میں کہیں کہیں, اصل پہلے میں بتاؤں برابر کی جو ہے لینگویج میں جو ادبی وصول ہوتے ہیں, لٹریری کوالٹیز جو ہوتی ہیں, ادبی صلاحیت ہے, ایک ہوتا ہے اس کو انگلش میں بولتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بولتے ہیں, اسی کو عربی میں کہتے ہیں بالذات اور بالتبع. ایک آدمی کسی سے ڈائریکٹ بات کر رہا تو بالذات ہے, تم یہاں چلے جانا تم یہاں چلے جانا تم یہاں چلے جانا, یہ بالذات ہے. لیکن اب بالتبع کیسے ہوئی, اس سے کہتا ہے زید تم جا کر کے ندیم سے کہہ دینا کہ تم یہاں چلے جاؤ تم وہاں چلے جاؤ تم وہاں چلے جاؤ تم وہاں چلے جاؤ. یہ تم سے کون مراد ہے, ندیم مراد ہے کہ زید مراد ہے؟ لیکن بات کس نے کروا ہے, بات زید سے ہو رہی ہے, مراد کون ہے؟ لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سارا حکم جو ہو رہا ہے زید کو ہو رہا ہے. سیم یہی حال قرآن پاک کا کہیں کہیں ہوتا ہے, اللہ کا حکم اتر رہا ہے بالتبع اس زمانے کے لوگوں کے لیے, لیکن محسوس ہوا سے خطاب حضور ہی سے ہو رہا ہے. یاد کے لیے موسی کی مثال جو آگے آ رہی ہے, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے, پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے حضور اس پر وکالت کر, تمہارے حضور تو کہ ہمارے تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر کوئی ایک وکالت کرتا. ظاہر یہ حکم ہے کفار و مشرکین کی, لیکن لگتا ہے کہ رسول کریم مراد ہے. کیا کہنا ہے, یہ وہی جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں, یہ وہی جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں, اگر ہم اس کو لے لیں آپ سے تو ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو اس کے تعلق سے آپ کے بارے میرے پاس کوئی سفارش کرے. بتائیں حضور مراد, لیکن حقیقت کیا حضور مراد نہیں. انڈائریکٹ اہلیان قریش وہاں کے جو لوگ وہ مراد ہیں, یہ سننے والے یہ مکے کے لوگوں, اگر یہ قرآن جو میرے حبیب پر اتر رہا ہے, ایک مقدمہ ہے آگے چل کے قرآن پاک کے بارے میں اعتراض, اسی کی صفائی پیش ہو رہی ہے اسے, یہ قرآن جو میرے حبیب پر اتر رہا ہے اور تم کو اس کے بارے میں بڑے شبہات محسوس ہو رہے ہیں نا, اگر یہ قرآن میرے محبوب کا کلام ہوتا تو میں اس کو واپس لے لیتا, اگر تو کیا کسی کے بس کی بات تھی کہ پھر وہ قرآن اسی طرح کا میرے محبوب پاس لا سکتا تھا, بنا سکتا ہے قرآن کے کبھی. تو تم اگر قرآن پاک کے تعلق سے یہ خیال رکھتے ہو, کیونکہ ان کے تعلقات ان کے خیالات جو تھے نا مختلف جگہوں پر قرآن پاک کے سلسلے میں گفتگو کی جا چکی ہے, کہ قرآن پاک کے تعلق سے ان کے دو تین خیالات تھے. ایک خیال تو ان کا یہ تھا کہ محمد کے کچھ دوست ہیں جن کے تعلقات یہودیوں اور عیسائیوں سے ہیں, وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے کلیکٹ کرتے ہیں یا ان کے علماء سے رجوع کرتے ہیں اور وہی باتیں لا کر کے محمد کو بتا دیتے ہیں, جس کو محمد کہتے ہیں کہ میری وہی ہے. ایک سوال یہ تھا, ایک اعتراض ان کا یہ تھا. نمبر دو, دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن جو اتر پایا نا وہ جنات ان کے پاس بڑا زبردست ہے جو ان کو بتا رہا ہے. اور تیسری بار کہتے تھے یہ تو کسی مجنون اور پاگل کا کلام معلوم ہوتا ہے. کس طرح سے کسی مجنون اور جادوگر کا پاگل کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ وہ جیسی ان کے دل پر چوٹ لگتی تو اسے بول پڑتے تھے. بظاہر سی بات ہے دشمن سامنے ہو تو دشمن کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا جائے گا اس کو اس چوٹ جس طرح سے لگے گی نا اس طرح سے بولے گا. اگر حملہ گہرا ہے تو زبان کی سختی اور زیادہ اس کی ہو جائے گی, اگر حملہ تھوڑا نرم ہے تو زبان تھوڑی نرم ہوگی. فیکٹ کسی کوشش میں ایک بات. اب بھائی ان کے بتوں کی تردید ہے, ان کے خداؤں کی تردید ہے, ان کے تہذیب کی تردید ہے, ان کے فکر و ذہن کی تردید, ہر تردید قرآن کر رہا ہے ان کی. تو جب زیادہ سخت تردید ہوتی تھی تو زیادہ سخت بات کہتے تھے, اور جب ذرا تردید تھوڑی ہلکی ہوتی تھوڑا سا ان کی بات ہلکی ہو جاتی تھی. وہی صورتحال ہے. تو کبھی یہ کہا کہ تابعی محمد کے دوست لوگ قرآن بنا کے لاتے ہیں, کبھی کوئی جنات بنا دیتا ہے, کبھی کوئی جادوگر کا کلام ہے, یہ تو کوئی وغیرہ 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 دنیا بھر کی بات ہے اس طرح سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہارے خیالات بالکل غلط ہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے, تم مناتے جو لگا بھی آئلہ وکیلا, پھر تم کسی شخص کو بھی اپنے اوپر اس بارے میں ہمارے پاس وکیل نہ پاتی. الا رحمت اللہ ربک, مگر صرف تمہارے رب کے فضل سے. تمہاری رب کا یہ فضل ہے کہ قرآن اتر رہا ہے اور قرآن کی صداقت صحیفوں میں محفوظ ہے, کتابوں میں محفوظ ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان سب نے قرآن کی صداقت اور سچائی کے بارے بات چیت کی ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک تم پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہی اتار رہا ہے اور وہی کی صداقت کو بہت پہلے کتابوں میں بیان کر دیا ہے. چنانچہ جتنے بھی آسمانی صحیفے تھے ہر صحیفے میں قرآن پاک کی اس وحی کے تعلق سے احکامات موجود ہیں. اس زمانے قرآن کی صداقت, رسول کی صداقت, ہر صداقت پر احکامات موجود ہیں. قرآن پیغمبر آئے گا یہ کہے گا, یہ حکم سنائے گا, یہ وحی ہوگی, یہ وحی ہوگی. میں کافی دن پہلے گھر پہ میرے ایک انگلش کی کتاب تھی, ایک دن الٹ رہا تھا, اس ایک جگہ میری ایک بیگ نگاہ پڑ گئی تو میں رک گیا وہاں سے. آپ یقین کریں تو اس کو جب پڑھنے لگا تو باقاعدہ اس میں بائبل کا حوالہ دیا تھا کہ بائبل کے اندر, ریئل بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو سنگسار کرو, اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ ریئل بائبل کے اندر موجود ہے, لیکن آج ان کی بائبل میں یہ بات موجود نہیں ہے. نکال لیجیے یہ قرآن کی صداقت کا دور کیا ہے. قرآن سے وہی بات کر رہا ہے جو ان کی کتابیں موجود ہیں, ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے, ویریفائی کرنے والا ہے قرآن, مصدق ہے ان کی کتابوں کا. اگر ہم چاہیں تو ان کتابوں کا ہے تو وہی کے بارے میں اتار دیں, قرآن کے بارے میں اتار دیں. اے دشمنان دین, تم جو قرآن کے تعلق سے یہ خیالات رکھ رہے ہو تم نے ان کتابوں میں نہیں پڑھا ہے, تم دوسری کتابوں کے ماننے والے ہو, ان کو تم نے نہیں پڑھا ہے, توریت نہیں پڑھی, انجیل نہیں پڑھی ہے, سارے احکامات اسی سے کلکٹ ہیں. سبحان اللہ, اب دیکھیں اب وہ بات آ گئی جو جتنا مقدمہ یہاں بات آ گیا تھا. قل, لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کیا اسلوب ہے اللہ علیہ؟ تو یہ رسول آپ کہتی کہ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند دے آئے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. اس روپ بالکل واضح ہے. سارے انسان اکٹھا ہو جائے پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے، سارے جنات اکٹھا ہو جائے پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے، تو قرآن پاک کی طرح کا نہیں بنا کے لا پائے گا. بلاغت کے اصول کے روشنی میں گفتگو کی یہ، ایک ہوتی ہے شے عین شے اور ایک شے ہوتی ہے مثل شے، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی چشمہ ہے اور وہ بھی چشمہ ہے، چشمہ دونوں ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک چشمہ ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک چشمہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ چشمہ بالکل اس جیسا ہے، فاصلہ بالکل اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، اس جیسا ہے، لیکن کیا وہی ہے؟ یہ چشمہ وہی ہے؟ نہیں. مگر اس جیسا ہے ممکن ہے، جیسا ہو سکتا ہے، شیشہ آپ نے اس طرح کا لگا لیا، فریب اس طرح کا لگا لیا، سکین ہے، لیکن کیا وہی ہے؟ نہیں. اس جیسا ہونے میں پھر بھی 100% اس کے ساتھ تیلی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کیا خیال آپ لوگوں کا؟ تشبیہ کے لیے تین طریقے ہیں، تشبیہ بالجز، تشبیہ بالکل، اور ایک اور بہتر سے کسی چیز کی تشبیہ جو دی جاتی ہے تو یا تو اس کا کوئی حصہ اس کی طرح ہو جاتا تو اس کو تشبیہ دے دی جاتی ہے، یا کلیتن پورے پورے تشبیہ دی جاتی ہے. اس کا گلاس اس طرح ہے تو ہم نے کیا کہہ دیا، یہ چشمہ اس جیسا ہے، تو گلاس ایک جز ہے، ایک پارٹ آف گلاس ہے. اس کی کمانی اس جیسی تو کیا کہہ دیا، یہ چشمہ اس جیسا ہے، یہ تشبیہ بھی جز ہے، لیکن سب کچھ اسی جیسا ہے. ایک کمپنی نے تیار کیا ہے، ایک ہی طرح کے گلاس ہے، ایک ڈاکٹر کا پرسکرپشن تھا، ایک جگہ سے لے کر کے آئے ہیں، ایک ڈاکٹر نے چیک کیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس جیسا یا اس جیسا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی عین چشمہ ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سارے انسان سارے جنات اگر اس بات پر اکٹھے ہو جائے کہ قرآن جیسا بنا کر کے لائے، قرآن جیسا بنا کر کے لائے، عین قرآن کی بات تو چھوڑ دیجیے، قرآن جیسا بنا کر کے لائے تو نہیں بنا سکتے ہیں. اب میں نے کہا نہیں کہ قرآن نے جو یہ اعلان کیا تھا، یہ تشبیہ مکمل تشبیہ ہے، یعنی مطلق تشبیہ ہے. مطلق تشبیہ کے لحاظ سے جزئیتن بھی اگر تھوڑی سی بھی یعنی کسی اعتبار سے بھی تشبیہ ہو جاتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ فلاں ادیب اور بلیغ شخص نے قرآن جیسا ایک کلام بنایا ہے. لیکن قرآن کا معجزہ بنایا، فرمائیے کہ تشبیہ جزئی کی بھی جرات ان کے اندر نہیں ہو سکی. تشبیہ جزئی کی ایک سو حصہ میں سے ایک حصہ کے برابر کی بھی اگر جرات کرتے کہ ہم بنا کر کے لائے تو ایک حصے کی بھی ان کی جرات نہیں سکی بنا کر کے لائے. یا پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے وہ لوگ؟ اللہ، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے کہ صاحب ان کے تغرے کعبہ کی دیواروں پر فخریا لٹکائے جاتے تھے، کسی کی منہ میں اگر زبان ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لائے. اوقاز کے میلے میں وہ ایک سال تک ایک قصیدہ لکھنے کے لیے پوری انرجی صرف کر دیا کرتے تھے. بلاغت، فصاحت، بیان، بدی، معانی، زبان، پورا زور لگاتے تھے کہ اگلے سال اوقاز کے میلے میں ہمارا قصیدہ سب سے اچھا آ جائے. اور اس کے بعد جب جس کا قصیدہ اچھا ہوتا تھا اس کو کیا کرتا؟ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا. ایسے اہل زبان تھے. لیکن حیرت یہ ہے کہ قرآن کی سادہ زبان کے مقابلے بھی، میں نے کہا نہیں کہ سو حصہ میں سے
ایک حصہ برابر بھی ان کی یاد نہیں ہو سکی تھی, ایک حصہ برابر بھی لکھ کر پلا دیا. اللہ, یہ ہے قرآن کا اعجاز. اچھا, دوسری بات, کسی بھی کلام کی دوسرے کلام کے ساتھ مماثلت, ایکویلٹی, برابری کئی چیز میں ہو سکتی ہے. ایک آرٹیکل لکھا جائے گا تو جو سبجیکٹ ہوگا اسی کے اعتبار سے لکھا جائے گا. اگر لسانیات کا آرٹیکل ہے تو لسانی کے آرٹیکل میں زبان اور کی حیثیت سے, لینگویج کی حیثیت سے جتنی بھی اس کی لازمی چیزیں ہوں گی سب بیان کی جائیں گی. لیکن اس میں ایسا نہیں ہوگا کسی زبان کے آرٹیکل میں آپ ریاضی کی شروع کر دیں اور اس میں علم فلکیات کی بحث شروع کر دیں, نباتیات کی بحث شروع کر دیں, ارضیات کی بحث شروع کر دیں, فزکس سائنس یا کیمسٹری کی بحث شروع کر دیں, یہ شروع کریں گے. اگر آپ نے شروع کر دیا تو آپ کا مخالہ ختم, اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بحث کی چیز چل رہی ہے لینگویج کی زبان. یا کوئی شخص ایسا ہے کہ ماڈرنائز کے اوپر اس نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا تو جو نئی تحقیق و تلاش میں جستجو اس کو لکھے گا تو اس میں وہ لکھنا شروع کر دے کہ غالب نے بڑا اچھا یہ شعر کہا ہے, تو اس کا مسالہ کیا ہوگا؟ کیا اقبال کا یہ شعر بڑا اچھا ہے یا متقی میر کا یہ شعر بڑا اچھا ہے؟ اس کا مقالہ ایکسپٹ ہوگا, پتا چلے گا کہ اس کا مقالہ نگار ذہنی کمزور کا ہو, غریب ذہن تھا اس لیے ایسی حرکتیں کی. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تھی تو قرآن کا دوسرا, قرآن ایک کتاب, لیکن ایک کتاب میں دنیا کا کون سا موضوع اس میں ہے, کون سا موضوع نہیں ہے؟ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شعر ان کا ہے, علی مرتضیٰ کا, یہ حضور نے باب العلم قرار دیا, فرماتے ہیں نواز العلم وعلی باب, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے. جو تو پوری سے حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی بلند ہے, عمر اس کی دیواریں ہیں, عثمان اس کی چھت ہے, علی اس کے دروازہ ہے. یہ پوری حدیث ہے. اہل تشیع اس کو صرف یہی بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں, علی کی فضیلت ہے نا, چاروں. تو فرمایا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. اللہ جل شانہ نے قرآن سارے علم رکھے ہیں, جتنے علوم ہیں قیامت تک ہونے والے ہیں سب اس کے اندر ہیں. آدمی کی عقلیں کوتا ہیں کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکے. یہ زیادی کا شعر ہے, سارے علوم ہیں. پھر اندازہ لگائیے, ابھی ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب کی کتاب پڑھ رہے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ نے اعلی حضرت ترجمے پر بھی میں نے کتاب پڑھی, تو ترجمے کی خصوصیات تو چھوڑ, جو بتائی بتائی, اس کے اندر جو قرآنی موضوعات کے لحاظ سے جو گفتگو کیا انہوں نے, طبیعت تھڑک اٹھتی ہے پڑھنے کے بعد. کیا کیا بیان نہیں کیا اس کے اندر. قرآن کیا ہے؟ سمندر ہے, ایسا گہرا سمندر, ایسا گہرا سمندر کی جس نیت سے آدمی اس میں ڈوبے وہی موتی اس کو ہاتھ لگے. اب اگر وہ بنائے کر کے لاتے تو کیا وہ سارے تنوعات اس کے اندر آ سکتے تھے؟ کبھی نہیں سکتا. اور پھر ایک اور سوال یہاں پہ ہے کہ قرآن نے جو چیلنج کیا اس آیت کریمہ میں, لئن اجتمعت الانس والجن, اگر انسان اور جنات دونوں اکٹھے ہو جائے تو نہیں بنا پائیں گے. کیا فرشتہ بنا سکتا ہے؟ فرشتہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں, اس میں تو خالی جنات اور انسان ہی کی بات ہے. فرشتہ تو اس کے اندر داخل ہے, تو کیا اگر فرشتہ کیا بنا سکتا ہے؟ اس کا ایک سیدھا سا جواب سادہ سامنے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جس مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے یہ دونوں نفس کے ساتھ بھیجی گئی ہے. انسان بھی نفس والا ہوتا ہے اور جنات بھی نفس والا ہے. تو چیلنج جس سے کیا جاتا ہے, جو مقابل میں ہوتا ہے, جو مقابل میں ہوگا چیلنج اس سے کیا جائے گا نا, کہ جو مقابل میں ہوگا چیلنج اس سے کیا جائے گا. اب اگر مثال کے طور پر دو آدمی میں لڑائی ہو رہی ہے, انہیں دونوں کا چیلنج آنا ہوتا, تو تیسرے کو تھوڑی کچھ چیلنج کرے گا سب کام اور رستم کو بلا کر کے لے آؤ. نہیں, چیلنج کرنے والے کون لوگ تھے؟ قرآن کے خلاف آوازیں اٹھانے والے کون لوگ تھے؟ صرف یہ دو پارٹی تھی. انسانوں کے لیے معلوم ہے جنات کا اختلاف رسالت سے,
یہ کتنے باغی تھے حضور کے جنات، نہیں بن گیا اللہ، اتنے باغی تھے حضور کے جس کا کوئی علم نہیں. وہ تو حضور نے پھر اس میں تبلیغ کی ہے، اس کے بعد تب جا کر کے ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے. جناتوں میں سیم وہی سچویشن ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے. اس سلسلے میں حدیث میں واضح بیان کیا جاتا ہے کہ جناتوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، زاہد بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، ڈکیت بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. جس طرح سے جتنی کٹیگری انسانوں میں ہے اتنی ہی کٹیگری جناتوں میں بھی ہے. متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، چنانچہ جنات صحابی بھی ہیں، جنات صحابی بھی ہیں. سورہ جن شریف 29 بارے میں ہے نہیں، یہ حضور کی تبلیغ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، خاص طور سے جناتوں میں تبلیغ کر رہی تھی. ایک رات حضور عبداللہ بن مسعود یا کوئی دوسرے صحابی ہے، ان سے کہا آؤ چلے چلیں. حضور نے فرمایا چلو، چل پڑے، چلے گئے. غیر آبادی سے باہر چلے گئے، ایک دم آبادی سے باہر بہت دور تھے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم نے بیٹھ جاؤ، میں ابھی جا رہا. حضور اور آگے چلے، اور آگے تو کافی دیر تک وہ دور راستے پوچھ رہے ہیں، تم نے مجھے دیکھا؟ لیکن میں صرف اتنا محسوس کر رہا تھا کہ شاید جیسے شہد کے مکھیوں کی بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی آواز آ رہی ہے. حضور نے فرمایا میں جناتوں میں تبلیغ کر رہا تھا، میرے پاس ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جناتوں کا، اور ان لوگوں نے، ان میں سے ایک شخص نے میری قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی. حضور تلاوت فرما رہے ہیں قرآن پاک، اس نے سنا تھا اور سننے کے بعد اس کی تصدیق کی تھی، اور اپنے قبیلے میں جا کر کے کہا تھا کہ آج میں ایک کلام سن کر کے آ رہا ہوں جو کلام بڑا نرالا، بڑا بے مثال کلام ہے، اور میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ ان کی بات مانو، سنو. تو وہ آیا تھا ایک ڈیلیگیشن حضور کے پاس کہ آپ تشریف لے چلیں، ہمارے یہاں تبلیغ فرما دیجیے. تو حضور نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، میں فلاں دن آؤں گا. وہ تبلیغ کرنے لگا، اور کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے حدیث پاک میں، اور ارور رحمۃ اللہ نے بیان کیا اپنے مسلم شریف کے اندر بھی، کہ اس میں مکہ مکرمہ میں کوئی ابو جہل غالبا ہے یا ابو البختری ہے غالبا، اس کا ایک بت تھا لکڑی کا. تو اس بت میں ایک دن حرکت ہوئی، وہ ہلنے لگا اور اس میں سے آواز آنے لگی. وہ کافر اس بت کے پاس گیا، تو یہ تھا اس میں سے آواز آئی، سائروں کو بلایا اکٹھا کرو. یہ خوشی میں پاگل ہو گیا، اور اس کے بعد سے بت کے اندر سے آواز آنے لگی. وہ سب حضور کے اگینسٹ، قرآن کے خلاف، رسول کے خلاف، حضور کی نبوت کے خلاف، حضور کے سالت کے خلاف ہی خلاف آواز آ رہی. تو اس لکڑی کے بت سے بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ آج تو مجھے ہتھیار مل گیا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بت کی حرکت ختم ہوئی. تو حرکت ختم ہونے سے پہلے پہلے بت نے کہا کہ میں فلاں دن پھر جو ہے تم سے بات کروں گا، اور لوگوں کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ. تو اس دن سارے پورا کراؤڈ اکٹھا تھا کہ آج تو فلاں کا بت پھر اسپیچ دینے والا ہے. سارے لوگ اکٹھا کیا تھا، اور پھر اسی وقت کے اوپر پھر بت میں حرکت ہوئی. یہ سب کانوں سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ او پکڑی شروع میں وہ ہونے والی ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس بت سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی. حضور کے فضائل، حضور کی منقبت، حضور کی تعریف، خوب تعریف، خوب تعریف. یہ پاگل ہے، یہ آج معاملہ الٹا کیا ہو گیا. اس دن تو اس نے یہ کہا تھا، آج یہ کہا. ہمارے غصے کو اس نے اٹھا کر پٹک دیا وہ بت کو. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، سبز نقاب پہنے, اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. اس نے پوچھا تو کون اور یہ کیا ماجرا ہے بتاؤ. تو اس نے بتایا یا رسول اللہ میں قوم اجنا سے
جنا,
میں گھر پہ نہیں تھا, میرے پڑوس کا کافر فلاں بدھ بے حلول کر کے ان کر کے فلاں دن اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام قرآن کے خلاف بڑی بکواسی کی, اور جب لوٹ کر کے گھر پہ آیا تو میرے گھر والوں نے مجھ کو شرم دلائی, ننگ دلائی, مجھے تانا دیا کہ تیرے رہتے کیا فائدہ, رسول کریم کی توہین کر رہا ہے. اور یا رسول اللہ وہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں دن پھر آؤں گا, میرے گھر والوں نے مجھ کو بتایا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی کے ساتھ میں نے گھوڑا دوڑایا, راستے میں نے اس کو جا دیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا. پھر اس بت کے اندر میں خود گھسا اور جتنی تکواسیں اس نے اس دن کی تھی اس کے بالکل خلاف بولا, اور یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر کے اور اسلام کی فضیلت بیان کر کے حاضر ہوا. یہ اس دن صحابی کے بات. تو یہاں جو قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ اگر جنات اور انسان دونوں اکٹھا ہو جائے تو نفس والے تو یہی دونوں ہیں نا, چیلنج تو انہیں دونوں سے ہے. فرشتہ تو بے گھر ہے, اس کے پاس نفس ہے ہی نہیں, وہ کبھی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, اس کو شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو بس خاص ہو جا رہی ہے بھائی, جو جیسا چیلنج کرتا ہے دعویٰ اور دلیل اسی کو پیش کرتی ہے, اور جو شخص کچھ نہیں بولے گا اس میں شامل ہی نہیں ہوں. اور اگر کوئی شخص کہے صاحب میں یہ کرنا جانتا ہوں یہ کرنا جانتا ہوں, تو نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل لاؤ, لیکن تیسرا آدمی اگر کچھ نہیں بول رہا ہے تو اس کی غلطی کیا, اس کو شامل کرنے کی تجھے وجہ کیا ہے بھائی؟ نہ اس کا سپورٹر ہے, نہ اس کے ساتھ اٹھنے والا, نہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا, نہ اس کے ساتھ آنے جانے والا, وہ کیوں بھی جو بولے گا. تو فرشتوں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت, متمرد اور شرکت تو یہ بھی لوگوں. اور تیسری بات, چوتھی بات یہ ہے کہ فرشتہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے, وہ وہی کہتا ہے قرآن کے حکم کے مطابق کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں, بس ان کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے بھی قرآن کے مصر بنانا چاہو, ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, تم سب ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹر بن جاؤ, مدد کرو, لایت المصری اس جیسا نہیں بنا کے لا سکتے ہو, اور اس کی تو بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ, کیا اسلوب ہے قرآن کا. اللہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی ہے, تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا. یہ قرآن پاک کی ایک بڑی, یعنی قرآن پاک کی تاریخ کی ایک بریفلی ایک ایسی بات کہی گئی جس کا کوئی حدیث ہے. ہم نے قرآن پاک میں ہر طریقے کی مثل بیان فرمائی ہے, کہاوت, واقعات, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بات کو ذہن میں اتارنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے. کامیاب استاد وہی ہے جو کسی نہ کسی نو سے مثالوں کے ذریعے اپنے سامنے والے شاگرد کو مکمل مطمئن کرے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو کسی نہ کسی بچے کی ذہنیت, اس کی مینٹلٹی کے لحاظ سے استاد اس کو مثالیں پیش کرے, اس کو مطمئن کرے. یہ سب سے کامیاب استاد ہے. اور قرآن مقدس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر امر بھی ہے, نہی بھی ہے, امثلا بھی ہے, قصص بھی ہے, حکایات بھی ہے, سب کچھ ہے. جہاں جیسی ضرورت پڑی قرآن نے بالکل اسی طرح سے بحث کرنی شروع کر دی. قرآن یک بیک تھوڑی اترا, حضور کے اوپر 23 سال کے عرصے میں اترا, کوئی معمولی بات تھوڑی ہے, اور 23 سال کا انقلابی دور ملاحظہ فرمائیے. 23 سال کے انقلابی دور میں کتنی منزلوں سے رسول کریم کو گزرنا پڑا ہے. مکہ مکرمہ کی 10 سالہ تاریخ, مدینہ منورہ کی 13 سالہ تاریخ, اور اس دوران اقوامی سطح پر جو سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں, اور آپ سب کو نگاہ میں رکھے, سب کو, اور اس کے لحاظ سے قرآن اتر رہا ہے, قرآن اتر رہا ہے, جیسی ضرورت پڑی قرآن اتر گیا, امثلہ اس کے اندر مثالیں ہیں, آیات ہیں, جیسی ضرورت پڑی اس کا, کیوں؟ تاکہ سامنے والا جس کے سامنے قرآن کو پیش کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھے, اور سمجھنے کے بعد اسلام قبول کرے. اسی لیے اسی بات کو سمجھانے میں مثالوں کا کلیدی کردار ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص انکار کرے تو کفور ہے, بہت بڑا ناشکرا ہے, کافر مطلق ہے. اچھا, اب یہاں سے دیکھیں اس لوب الگ, دیکھیں پہلے بدلاؤ اس میں کتنی چیزیں ہیں. پہلے میں رکوع تک پورا ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں. یہ سوالات رکے ہیں, سب سوالات. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, اور کہ ہم تو ہرگز ایمان لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو, نمبر ایک. او تكون لك جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یا تمہارے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر اس کے اندر بہتی نہر روا کرو. دو, او تتسع کما امت علینا کرم او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے ہے, ٹکڑے ٹکڑے, یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے, کتنا ہوا, چار ہوا, تین, کتنے کو بھول جاؤں گا. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا اللہ اور فرشتوں کو شامل لے آؤ, کتنا ہوا, چار. او یکون لک بیت من زخرف, یا تمہارے لیے طلائی گھر ہو, ڈیکوریٹڈ گھر ہو, کتنا ہوا, پانچ. او ترقى في السماء, یا تم آسمان پر جاؤ اور ہم تمہارے چلے, اچھا چڑھ جاؤ, کتنا ہوا, چھ. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا, اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پر ہے, کتنا ہوا, سات. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوگا. یہ سات سوال ہیں کفار و مشرکین, دیکھیے آپ نے یہ سات سوال ان کا تھا مشرکوں کا جو حضور کے پاس پیش کیا ہے ان لوگوں, یا تو یہ کر دو, 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 تو ہم مان لائیں گے. پہلا سوال کیا ہے, اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز نہ مان آئیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو. اسی مفہوم کو قرآن پاک میں 13ویں پارے میں, اور جو ہے سورہ رعد شریف میں بیان فرمایا, دیکھیں, ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى فللہ الامر جميعا, اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جسے پہاڑ تل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے, جب بھی یہ کافر نہ مانتے, جب بھی یہ کافر نہ مانتے, وہ ایسا نہیں کہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تھے سوال کرنے کے لیے, ان کا مقصد صرف اور صرف رسول کریم کو تنگ کر دو, مردے زندہ کر دو, یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے ان کو ہٹا دو, یہ سرنگ, یہ جو ریتیلی زمین ہے اس کو پھاڑ کر کے چشمے اگاؤ, ان کو تم چشمے بنا دو تاکہ ہم اپنے کھیتی کریں اور اچھی خاصی ہماری پیداوار ہو جائے, ہم تمہارے پر ایمان لائیں گے. ایک بات لائیں اس کی, ہم تو ایمان لائیں گے لیکن تم ہمارے وہ ساتویں پشت والے دادا کو زندہ کرو, وہ آ کر کے بتائیں, اور یہ کہا کہ واقعی تم پیغمبر تو ایمان لائیں گے. ایک بات آ رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیجیے تاکہ تھوڑا سا میدان اور ہو جائے, ہم کو کھیتی کرنے میں آرام ملے. یہ پاگل آتے سوال کرتے تھے, انہیں پاگلوں کا جواب یہاں, انہیں پاگلوں کے سوال یہاں دیکھیے گا. ایک پاگل نے کیا کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین میں چشمہ یا انگور ڈبل مانے, زمین سے اندر تک وہ چشمہ, آپ چشمہ نکالو تب ایمان لائیں گے. دوسرے پاگل نے کہا او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تو اس کے اندر بہتر نہریں جاری کر دو, زمین کے اوپر کوئی خوبصورت بات ادا ہو جائے پھر اس پہ نعرے بہیں ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، ہے نا. ایک اور پاگل نے کہا کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن او تعذب کسفن، یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے. تو کہتے ہو کہ اگر تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانو تو تمہارے اوپر آسمان ٹوٹ پڑے گا، عذاب آئے گا، عذاب منگوا کے دکھ لاؤ تم. چور سینہ زور، چور سینہ زور، کفر بھی کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تم پر عذاب اترے گا تو بھائی ہدایت کہتا کہ اجے تم عذاب اترا کے دکھ لاؤ، ہے نا. ایک پاگل نے آ کر کے کہا او تعذی باللہ او والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن بنا کر کے لے آؤ کہ وہ کہیں کہ نہیں تم نبی ہو تب معاف مانیں گے. ایک پاگل نے آ کر کہا او یکون لک بیت الزخرف، یا یہ کہ آڑا جو کھڑے ہیں یہ فرعون کی طرح سے، قارون کی طرح سے، شداد کی طرح سے، حامان کی طرح سے، یا یہ کہ رؤسائے ایران کی طرح سے، رؤسائے روم کی طرح سے ڈیکوریٹڈ ہوتا، خوبصورت ہوتا، اللہ لائیں گے. ایک پاگل نے کہا او ترک فی السماء ولن نؤمن لنرقی ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، تم آسمان پر چلے جاؤ ہم تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور پھر وہاں سے کتاب لے کر کے آؤ جس میں اسپیشلی ہمارا نام مینشن ہو، ہمارے تعلق سے اس میں کوئی آرڈرز ہو، اسپیشلی ہمارا نام اس کے اندر ہو، تب ایمان لائیں گے، پھر تب بھی ایمان نہیں لائیں گے پاگلوں کی بولی. میں بس یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر اور غیر پیغمبر بھی یہی فرق ہوتا ہے. جو لوگ رسول کریم کے تعلق سے انتہائی گستاخانہ لب و لہجے میں بات کر رہے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہو، تو بس بڑے بھائی کی طرح سے ہیں، گاؤں کے چودھری اور مکھیا جیسے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کے لیے آمین. پیغمبر غیر پیغمبر میں اتنا فرق ہے کہ زمین اور آسمان اور مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ فرق ہے، کوئی مماثلت ہے ہی نہیں. میں بھی ایک مثال دے کر کے بتلا رہا ہوں، کسی بھی سماج تک بہت صابر شخص ہو، بہت صابر شخص ہو، لیکن بے غیرت نہیں، با غیرت صابر شخص ہو. اس لیے کہ بے غیرتوں کی بات کرنا پڑے گا، جو اپنی غیرت بیچتے، جس کو اپنی خودی کا احساس نہ ہو، کہ اپنی عزتوں عزت نفس کا کوئی احساس نہ ہو، وہ تو اسٹیل کا چمچا، اس کو اس کا ربر کا چمچا، اس کو اس طرح موڑو گے پلاسٹک کا تو مڑتا چلا جائے گا. باغیر شخص کی بات کر رہا ہوں، کسی بہت صابر باغیر شخص کی سامنے اگر اس کی توہین کر دو ایک بار دو بار تیسری بار نہیں بتا چلے گا، نہیں بتا چلے گا، لڑنے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شخص کے وجود میں خودی کا ایک جوہر رکھا ہے، خودی کا ایک جوہر ہے. علامہ اقبال کی پوری شاعری خودی پر گردش کرتی ہے، خودی کا ایک جوہر رکھا ہے، اور وہی خودی دراصل انسان کو اس کی عزت پتا پڑتی ہے. وہ خودی جب مر جاتی ہے نا راضی جانور بن جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے محاورے کی زبان میں کہہ سکتے ہیں چکنا گھڑا، پانی ڈال دے جاؤ کچھ اثر نہیں، کچھ ایسا ہو ان کو کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو مگر پیشانی پر پسینہ نہیں آتا، بس خود ہی مر چکی ہوتی ہے، اس کی غیرت مر چکی ہوتی ہے. کہا جائے گا آپ اندازہ لگاؤ کہ جن سوالات کی روشنی میں پیغمبر کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ اس میں برداشت کر سکتا ہے. فوراً ٹکرانے کے لیے کھڑا ہو قربان جاؤ. یہ پیغمبر کس رسول کریم کے سامنے سارے سوالات ہیں، تم یہ کر دو، 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 مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا مانا، کیا فرمایا؟ قل جواب دے دو. اتنے سوالات تھے نا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک جملے جواب دے دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یہ سوالات کیے، چھ سات سوال کیا لوگوں نے نا، یہ پاگل آئے یہ پوچھ کر کے گئے، یہ باتیں بنا کر گئے نا، تو اب تم کہو میرے حبیب سبحان ربی میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، اور میں ان چیزوں کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں بشر ہوں، نسل انسانی سے ہوں، آدم کی جو اولاد ہوں، اور اس کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے رسول بنایا ہے، رسول رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ رسول پہاڑ ہٹائے, رسول چشمہ جاری کرے, رسول باغ لگائے. رسول کی کار رسالت اندھے دلوں کو روشنی عطا کرنا, گمراہ لوگوں کو راستے پر لانا, ہٹ کے لوگوں کو اچھا راستہ دکھانا, جہنم کی طرف جانے والوں کو جنت کا راستہ دے دینا. جو اللہ کی ایکتائی اور اس کی خدائی کے اگینسٹ ہو اس کو اللہ کی ایکتائی اور اس کی ذات کا شعور بخش دینا, پیغمبر کی ذمہ داری یہ سب کا کرتی ہے. یہ تم نے کہہ دیا میری ذمہ داری میں شامل کر لیا ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. جواب سمجھا رہا ہے, نہیں سمجھا رہا ہے, میں اور مثال دے کے سمجھا دوں گا آپ کو. چلیے سر, میں کہتا ہوں اللہ کی شکر, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ میں بہت اچھا آ رہی ہوں, الحمدللہ بہت اچھا آ رہی ہوں. اچھا صاحب میں تو کہہ دیا بہت اچھا آ رہی ہوں, اب آپ نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا, میں نے جواب دے دیا. آپ نے پوچھا امام صاحب اگر میں نماز میں سجدہ نہ کروں بھول جاؤں تو نماز ہوئی کہ نہیں, میں نے بتا دیا کہ نماز سجدہ چھوٹی نماز نہیں ہوتی. آپ نے پوچھا امام صاحب میرے پاس اتنا مال ہے زکات دینا, میں بتا دیا. لیکن دوسرے دن آپ اور آپ نے پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیے یہ راکٹ جو فضا میں پاس کیا تھا اس میں جو پرزا خراب ہوا تھا اس کا جواب کیا ہے, امام صاحب کچھ بتائیں گے اس کو, امام صاحب کیوں بتائیں گے, آپ تو لے لیا جی کیوں بتائیں گے, کیوں اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے, اس کی ذمہ داری میری. قرآن کیا کہہ رہا ہے, آپ کہہ دیجئے کہ حل کنت الا بشر رسولا, میں بشر ہوں اس لیے نسل بنی آدم سے ہوں, آدم کی اولاد سے ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوں, رسول ہوں. کار رسالت یہ نہیں ہے کہ وہ گڈھا کھودنے کے بعد تمہارے جا کر کے چشمہ پھول جاتے ہیں, کار رسالت اندھے دلوں کو روشنی عطا کرنا ہے, یہ کار رسالت ہے. سبحان اللہ, یہ اسلوب دیکھ رہے ہیں خود کا, آپ سوچ نہیں سکتے ساتھ کی رسول قریب نے کس ماحول میں کیسے کام کیا, اللہ کے عزیز کیسے کام کیا ہے وہ ماحول, قدم قدم پر مزاحمت ہے, وہ بھائی بھائی دشمن بن گیا ہو, پڑوس کا چچا جانی دشمن ہو گیا ہو, ابو لہب اپنی چچی خونی رشتے کی چچی اتنی بڑی دشمن ہو گئی ہو کہ ساتھ سب سے پہلا اس کا کام اٹھ کر کے یہی ہے کہ جتنے شیشے کی کرسیاں اس کو راستے میں ڈال دیتا کہ کم سے کم پیر تو زخمی ہو جائے. اس ماحول میں اللہ کے رسول نے کہا سدائے حق پہنچائی, یہ کار رسالت ہے. تو رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے سوالات لغو ہیں, نہ میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے نہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ میں اس کا جواب دوں. میں نے جو دعویٰ کیا اس کی ذمہ داری, میں نے دعویٰ کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو کامیاب رہو گے, اس کا دعویٰ میں نے کیا اس کے ذریعے میں دوں گا. بس میں نے کہا ہے کہ اللہ نے جنت تکلیف فرمائی ہے نیکوکار بندوں کے لیے, جہنم تکلیف فرمائی ہے بدکاروں کے لیے, تم بدکاری سے بچ جاؤ جنت کی طرف. اس کا کیا ہے تم آؤ دیکھ لاؤ, یہ ساری دعوی تو رسالت کا کام, یہ بولا رسالت کا کام کے لیے رجنے سے سوالات کیے بات سجا رہی آپ لوگ. یہ تھی آج کی مختصر سی تفسیر. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد ابن عبدالود ملکم و اللہ صحابی و علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاتبہ, جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. اور مولا قرآن پاک کو ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ہر جگہ ہمارے لیے رہنما ہادی شافع مشفع بنا دے. رب کریم اس کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں مالک و محسوس فرما, جنہ عالمین تعلق کی زندگی سے ہمارے لیے ہادی کو سبل بنا دے اور اس کے سائے آخرت میں نفرت قیامت کے زندگی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.